الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوم تقلب وجوههم في النار في جسد ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. فقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اور یہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی. وکبراءنا، اور ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی. فاضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں غلط راہ دکھلائی، سیدھی راہ سے ہٹا دیا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے ہمارے رب، ان سرداروں کو دگنا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت اور بڑی پھٹکار بھیجی. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو اکیلا تن تنہا ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر ہے. ساری کی ساری کائنات اس کی محتاج ہے, کوئی زندہ ہے کوئی مردہ ہے, کوئی ولی ہے کوئی نبی ہے, کوئی عالم ہے کوئی جاہل ہے, کوئی عربی ہے یا عجمی ہے, ساری کی ساری کائنات کے لوگ اللہ کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. ساری کائنات کے لوگ اس سے لے کر کھاتے ہیں اور وہ کسی سے لے کر نہیں کھاتے. ساری کائنات کے لوگ اس اکیلے اللہ اس وحدہ لا شریک کے در کے منگتے ہیں اور وہ سب کو دینے والا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. سامعین محترم, امت مسلمہ بدستور زوال کا شکار ہے. پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور ہمارے دانشور علماء اپنی اپنی استطاعت کے مطابق زوال امت کے اسباب بتلاتے ہیں. یہ امت اس بنیاد پر زوال پذیر ہے. اس سلسلے میں میرا بھی اپنا نقطہ نظر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک سب سے بہترین نقطہ نظر یہی ہے کہ جس کی بنیاد پر امت زوال پذیر ہے. آج امت کے اندر فرقہ واریت, گروہ بندی, ایک نہیں بلکہ بے شمار گروہوں میں امت مسلمہ آج تقسیم ہے اور ہر شخص اپنا ایک سلسلہ بنا کر اس پر کربند ہے اور کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں. گروہ بندی, فرقہ بندی, اتحاد و اتفاق کو توڑ کر اپنے ہی طریقہ کار اختیار کر لینا, آج امت مسلمہ کے اندر یہ بیماری کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو چاہتا ہے جس راستے میں مرضی ہے چل پڑتا ہے, چاہے وہ راستہ اس کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کر جائے, چاہے وہ راستہ اس کو کتاب و سنت سے دور لے کر جائے, چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے. آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کتاب و سنت سے دور ہیں اور فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہے. پھر کوئی بھی دوسرے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. آپ جس کسی نصیب کے پاس چلے جائیں یا جہاں کہیں بھی آپ کسی مجلس کو آپ اٹینڈ کریں, آپ بیٹھیں تو آپ کو وہاں سے یہی بات ملے گی کہ ہم اکبر ہیں, ہم ٹھیک ہیں, باقی سارے کے سارے کافر. پوری دنیا میں صرف ایک مسلمان ہو, باقی کوئی مسلمان نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جملے کہنے والے جملہ جو لوگ کہتے ہیں بہت بڑی جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جاننا چاہیے, ماننا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ حق کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے کر گئے تھے اور ہم نے اس کا کیا سے کیا بنا دیا ہے. دین اسلام کس چیز کا نام تھا؟ آئے دین اسلام کس چیز کا نام تھا؟ کیا ہم اسی اسلام پر کاربند ہیں کہ جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا؟ کیا ہم اسی اسلام پر آج موجود ہیں کہ جو اسلام جبریل امین لے کر آئے تھے؟ کیا اسی دین پر آج ہم موجود ہیں کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا؟ اگر آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو ملے گا کہ خال خال ہی کہیں وہ لوگ نظر آئیں گے کہ جو بعین ہی انہی طریقوں پر کربل ہیں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا. ورنہ آج اکثریت مسلمانوں کی وہ گمراہی کا شکار ہے. ہر ایک نے اپنا راستہ جدا بنا لیا ہے, ہر ایک نے اپنا راستہ علیحدہ بنا لیا ہے, اپنا سیٹ اپ علیحدہ تیار کر لیا ہے, اپنی دکان علیحدہ اس نے بنا لی ہے اور اپنا کاروبار اس نے شروع کر دیا ہے. اسلام نے جس چیز سے سختی کے ساتھ روکا تھا وہی چیز آج امت مسلمہ کے اندر بہت کھلے طریقے سے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اس خطبے پر اگر امت عمل کر لیتی تو آج امت کا یہ حال کبھی نہ ہوتا. آپ نے فرمایا تھا کہ ترک تو بھی کو ممارئیں, لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہو, اختلافات کو چھوڑ دو. اختلافات کیا ہیں, کون حق پہ ہے کون نہیں, یہ تو بڑی دور کی باتیں, لیکن ترک تو فی کو ممارئیں, تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہو. لن تضلوا ما تمسكتم به ما كتاب الله وسنة رسوله, ہر کس تم گمراہ نہیں ہو سکتے, کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی, جو مرضی ہے زور لگا لے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں, کتاب اللہ و سنت رسول, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. فقط یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر چل کر امت گمراہی سے بھٹکنے سے زوال سے نکل سکتی. سرک تو فی کو مبارئین, میں جا رہا ہوں لیکن تم بھی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان دونوں کو پکڑے رکھنا. تو وصیت رسول اللہ پر ہم نے کتنا عمل کیا, اگر ہم اس صاحب کی وصیت پر عمل کرتے تو آج امت کے اندر فرقہ واریت کی ہوائیں کبھی نہ ہوتی, آج گروہ بندی کے یہ حالات کبھی نہ پیدا ہوتے, آج ہم ایک دوسرے سے حائف کبھی نہ ہوتے, آج کفر کے فتووں کی اور شرک کے فتووں کی کوئی ضرورت نہ ہوتی, آج بدعات اور شرک کے فتووں کی کوئی ضرورت نہ پڑتی, اگر امت مسلمہ کے سارے افراد اس رسی کو مضبوطی سے پکڑتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آج تو ہم بہت دور نکل چکے ہیں, آج دنیا کے اندر کم پھرتے نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی پہلے فرما دی تھی کہ بنی اسرائیل کے 73 فرقے ہوئے, میری امت میں 73 فرقے ہوں, اور ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہوگا کہ میں حق پر. جو فرقہ ہوتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں حق پہ نہیں ہوں. آپ یہودیوں سے, آپ عیسائیوں سے, آپ بدھ مت سے, آپ ہندوازم سے, آپ دنیا کے کسی بھی مذہب سے جا کر آپ یہ پوچھیں کہ آپ کیا ہیں, وہ کہیں گے ہم حق پر. ہم بھی کے باقی سارے غلط, وہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس پر قائم ہیں, اگر اس کو غلط سمجھے تو کبھی اس پر قائم نہ رہ سکے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر گروہ یہی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ٹھیک ہیں, ہم صحیح راستے پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے اور ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہوگا کہ ہم ٹھیک, لیکن فرمایا کہ 70 جنت میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات پر کانپ گئے کہ اللہ کے رسول جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا. اب اس پر سارے کا سارا جھگڑا, اس کی جنت میں کون جائے گا, ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہر گروہ یہی کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہر گروہ یہی کہتا ہے کہ جنتی ہم ہی لوگ ہیں. وہ تمام خوشخبریاں, وہ تمام پیشین گوئیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یہ نازی گروہ ہے, یہ بہترین گروہ ہے, یہ میری جماعت ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے, اس کے بارے میں ہر گروہ کا یہی دعویٰ کہ ہم ہی وہی لوگ. اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ صاحب دانش ہیں, آپ صاحب عقل ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ واقعتاً کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اپنے دعوے میں سچا بھی ہے یا کہ نہیں. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, ان کی دعوت کو دیکھیں, ان کے طریقہ کار کو دیکھیں, ان کے افکار کو دیکھیں, ان کے نظریات کو دیکھیں, ان کی سوچ و سمجھ کو دیکھیں, ان کے عمل کو دیکھیں کہ وہ کس بات پر چل رہے ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ کتنے حق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا, پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ گروہ تو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا, تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ وصحابی, کتنی سادی تھی اور کتنی صاف بات فرما دی کہ اس دین پر اس دین پر جو ہوگا جس دین پر میرے اور میرے صحابہ چلے تھے وہی جنت سے جائے گا, باقی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تو جنت میں جانے کا ایک بہت آسان اس کا بتلا دیا, ایمان آنے کی بس خاص جس پر میں اور میرے صحابہ چلے. اب میں اور میرے صحابہ کس پر چلے, کس پر رہے, آج یہی بنیادی نقطہ ہے جس کو حل کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دین پر تھے اور صحابہ کس دین پر تھے. اور آج ہم اسی دین پر ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اگر اس دین پر ہم نہیں ہیں تو ہمیں اس دین پر آ جانا چاہیے بغیر کسی سوچ و بچار کے, بغیر کسی تاخیر کے, بغیر کسی انتظار کے, بغیر کسی فیصلے کے, ہمیں فوری کی فوری طور پر اس دین پر آ جانا چاہیے جس دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دین کو اپنایا, وہ قرآن تھا اور وہ حدیث تھی. آپ نے فرمایا کہ قرآن اللہ نے مجھ پر اتارا ہے اور میں قرآن پر عمل کرنے والا, میں قرآن کو بتلانے والا ہوں اور قرآن آپ پر نازل ہوا, آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا. آپ نے حدیث سے, سنت سے, آپ نے صحابہ اکرام کو بتلائی بات پہ یوں, آپ نے اس طریقے سے آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے, آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے, آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے, آپ نماز ایسے پڑھیں, آپ روزہ یوں رکھیں, آپ زکات کیوں دیں, آپ حج کیوں کریں, آپ تلاوت کیوں کریں, آپ کا لباس کیا ہونا چاہیے, آپ کی شکل و صورت کیا ہونی چاہیے, ایک ایک بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور قرآن کے حرام کو حرام جانا, قرآن نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے اس کو اسے حلال سمجھا, جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس کو حرام سمجھا, اور قرآن کے ایک ایک حکم کی تعمیل کی, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کروا دے. جو شخص بھی جنت میں جانے کا متمنی ہے, جو چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں, اسے چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی طرف آ جائے, آپ کی سنت اور آپ کی اتباع کی طرف آ جائے. کوئی یہ سمجھے کہ میں دین کے اندر اپنی مرضی کرتا رہوں, اپنی مرضی کا امام, اپنی مرضی کا مذہب, اپنی مرضی کا دین, اپنی مرضی کا عمل, اپنی مرضی کا عقیدہ, اپنی مرضی کی سوچ, اپنی مرضی کی فکر, اور پھر اللہ سے جنت حاصل کر لوں, یہ دیوانے کی برتو ہو سکتی ہے, اس کی سوا کوئی حقیقت نہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ عمل کتاب و سنت کے مخالف کر کے جائیں, آپ کا نظریہ, آپ کی سوچ, آپ کی فکر, آپ کا عقیدہ کتاب و سنت کے مخالف ہو اور پھر اللہ کی جنت میں چلے جائیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جنت میں تو وہی جائے گا جو وہی کا پابند ہوگا, وہی کا. صحابہ اکرام وہی کے پابند تھے, اللہ کے رسول وہی کی پابندی کیا کرتے تھے, اور وہی دین ہے. اللہ کی طرف سے جو دین نازل ہوتی ہے تو وہی کہا جاتا ہے. قرآن بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے. قرآن وہی چلی ہے, حدیث بھی خفی ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے, حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. ایک ایک جملہ اس کا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. قرآن پاک وہی مطلوب ہے, حدیث وہی غیر مطلوب. قرآن پاک اس کو ہم پڑھتے ہیں, حدیث کو ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں, حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جو ہے یہ دین ہے, جو وہی نہیں ہے وہ دین نہیں ہو سکتا. وہی کتاب و سنت ہے, قرآن و حدیث ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے وہی آتی رہی, جب آپ دنیا سے چلے گئے وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. دین وہ ہے جو آپ کے دور پہ نازل ہوا, جو آپ پر نازل ہوا اور آپ نے لوگوں کو بتلا, کیا وہ دین ہے؟ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جو نکلا ہے وہ ساری کی ساری گمراہی کی سوا کچھ بھی نہیں. اس کے بعد جو کچھ نکلا ہے وہ امت مسلمہ کے درمیان تفریق کا باعث تو بنا ہے, انتشار کا باعث تو بنا ہے, اضطراب کا باعث تو بنا ہے, جنگ و جدل کا باعث تو بنا ہے, لیکن اتفاق کا باعث نہیں بن سکا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل راستے کو چھوڑ دیا. قرآن اور حدیث آج بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو دنیا کے اندر رکھنا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ آپ نے تو کہہ دیا کہ تم قرآن پر عمل کرو, حدیث پر عمل کرو, لیکن قرآن و حدیث ہمارے پاس تھی نہیں, ہم کس پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن بھی ساتھ بھیج دیا ہے, حدیث بھی بتلا دی, حدیث کی حفاظت بھی کروا دی. حدیث آج امت کے پاس موجود ہے, قرآن آج موجود ہے, اور فرمایا حکم یہ چلا رہا ہے کس پر عمل کرنا ہے, کسی اور کی طرف نہیں جانا. کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی امام ہے, کوئی مقتدی ہے, کوئی عالم ہے, کوئی جاہل ہے, سب کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم سارے کے سارے مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ. اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے کہ عالم جو ہے وہ پکڑ لے, جاہل جو ہے عالم کو پکڑ لے. یہ اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا. یہ جو تقسیمیں ہم نے کر رکھی ہیں کہ ایک عالم جو ہے وہ کتاب و سنت کو سیکھے اور چاہے جو ہے وہ عالم کے پیچھے چل پڑے, آج سب سے بڑا فتنہ یہیں سے پیدا ہوا. کتنے فرقے نکلے ہیں, یہیں سے نکل رہے ہیں. ہم نے علماء کو ایک اتھارٹی قرار دیا ہے, ہم نے پیروں فقیروں کو ایک اتھارٹی قرار دیا ہے, ہم نے ان کی بات کو دلیل قرار دیا ہے. آج امت مسلمہ کے اندر جو چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے گمراہی پیدا کر دیتا. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ لاہور میں ایک شخص نے علی حجری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر اپنے بچے کو ذبح کر دیا. اگلے دن اخبارات میں بہت لمبی چوڑی ان کی بحث مباحثہ ہوا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اپنے بچے کو علی حجری کے دربار پر جا کر ذبح کر. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بات دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, ہمیں اللہ کے رسول نے یہ رستہ بتلایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ اپنے بچے کو ذبح کر. انہوں نے دین بنا لی اور لوگ اس بات کا شعور نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دین اصل کیا ہے. دین اصل کتاب و سنت ہے, قرآن اور حدیث ہے, اور ساری کی ساری امت کو یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. ایمان والو اللہ سے آگے نہ بڑھو, اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جو اللہ کہتا ہے وہ مان لو, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مان لو, جو یہ کہہ رہے ہیں وہ مان لو. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, کسی مومن مرد کے لیے, کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کے فیصلے کو تسلیم کرے. وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور بات کو مانے, کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے بات جائز نہیں ہو سکتی. اطیعوا اللہ واطیعوا رسول ولا تبطلوا اعمالکم, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اللہ کی مانو, اس کے پیغمبر کی مانو, اس کے علاوہ کسی کی نہ مانو, چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے. ہم چھوٹے بڑی کی بات نہیں کرتے. اور یہی بات تھی اس کی وجہ سے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں دی, ان کے اندر کوئی گروہ بندی نہیں. آپ کو صحابہ اکرام میں کوئی حنفی نہیں ملے گا, کوئی شافعی نہیں ملے گا, کوئی مالکی نہیں ملے گا, کوئی حملی نہیں ملے گا, کوئی آپ کو صحابہ اکرام میں یہ تقسیمیں نظر نہیں آئیں. یہ تقسیمیں تو ہم نے شروع کر دی, اور ہر شخص اپنی تقسیم پر اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم یہ بات مانو. کوئی کہہ سکتا ہے کتاب و سنت سے کوئی دلیل دے سکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی اس بات کے بارے میں بتلا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے پاس چار امام آئیں گے اسی بات کو مانیں. جب تک امت مسلمہ کتاب و سنت پر کربند رہی, اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت نہیں دی, اور جب امت مسلمہ نے قرآن و حدیث کو چھوڑا ہے, اضطراب انتشار میں فرقہ واریت میں پڑی ہے, آئندہ کو پیروں فقیروں کو اپنا ملزم رہنما مان لیا ہے, اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ روز بروز دعا پذیر ہوتی جا رہی ہے. اس علاقے کا امام اور ہے, اس علاقے کا امام اور ہے, اس بستی کو مانتا ہے, اس بستی کو مانتا ہے, اس کے نزدیک میرا پیر بڑا ہے, اس کے نزدیک میرا پیر بڑا ہے, اس کے نزدیک میرا مرشد بڑا ہے, اس کے نزدیک میرا مرشد بڑا ہے. یہ ہمارے سارے کے سارے جھگڑے یہاں پر ہو رہے ہیں. اگر سارے کے سارے مل کر کہتے ہیں تیری بستی بھی ٹھیک نہیں, تیری بستی بھی غلط ہے, تیرا پیر بھی ٹھیک نہیں, تیرا مرشد بھی غلط ہے, تیرے عالم کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے, تیرے کی بھی غلط ہو سکتی ہے, آؤ آج ہم اس پر جمع ہوتے ہیں جس کی بات کوئی بھی غلط نہیں ہو سکتی, جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اللہ کی وحی پر مبنی ہے. ما ینطق عن الہوا ان ہوا اللہ وحی یوحا, جو بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے, آپ جو بات کہتے ہیں وہ آپ کی اپنی نہیں ہوتی, اللہ فرماتے ہیں تب آپ زبان سے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ جو بات کہتے ہیں صحابی لکھتے ہیں, ایک ورثہ کسی نے روک دیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو. وہ صحابی رک گئے. کچھ عرصہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لکھتے نہیں ہیں. پوچھا کیوں نہیں لکھتے؟ میری باتیں لکھا کرتے تھے، میری حدیثیں لکھا کرتے تھے، اب یہ حدیثیں لکھنے سے روک کیوں گئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اس وجہ سے رکا ہوں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو دین نہ ہو اور میں اس کو لکھ لوں، تو پھر اس کے بعد میں کس طریقے سے اس کو ادا کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور زبان کو پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے صحابی اس زبان سے جو کچھ نکلے گا حق نکلے گا، حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکل سکتا. اس سے ایک ایک جملہ حق کا نکلے گا، ایک ایک بات حق کی نکلے گی. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنی زبان کو پکڑ کر یہ کہہ دے کہ اس سے حق نکلے گا، حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا؟ چاہے وہ کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے کہ میری زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کائنات کے اندر اللہ کے رسول کے بعد یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. جب یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا پھر اس کا مطلب ہے زبان سے سچ بھی نکل سکتا ہے، زبان سے غلط بھی نکل سکتا ہے، جھوٹ بھی نکل سکتا ہے، زبان سے غلط بات بھی نکل سکتی ہے. تو ہمیں یہ پابند نہیں کیا گیا کہ اس کی زبان سے جو نکلے اس کو مان لو، یہ پابند کیا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کہیں وہ مان لو. اختلاف جب پیدا ہو جائے، جب اختلاف و انتشار کا دور دورہ ہو، پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی صحابہ میں ایک اختلاف پیدا ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف اختلاف ہے، جنگیں بھی ہوئی، آپس میں لڑے بھی. اختلاف فقط ایک رد فعلی کی بنیاد پر، اور اس کے اندر غیر مسلموں کی اغیار کی بہت زیادہ کارستانیاں تھیں. صحابہ اکرام آپس میں لڑ پڑے، کئی اکابر صحابہ اکرام شہید کر دیے. اس اشتراک اور استشار کے دور میں حضرت اللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا تھا، لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے. ایک گروہ کو علی کہا جاتا تھا جو حضرت علی کو مانتے تھے، اور ایک گروہ کو عثمانی کہا جاتا تھا جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے. دو علیحدہ علیحدہ گروہ تھے. اب میں یہاں یہ بات کہوں گا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو حضرت علی کی طرف نسبت کر کے علوی کہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، بہترین نسبت. اور کوئی حضرت عثمان کی طرف نسبت کر کے عثمانی کہے تو کیا خیال ہے، یہ کوئی بری نسبت ہے؟ یہ بھی بہترین نسبت ہے، حضرت عثمان کی طرف نسبت ہو رہی ہے. لیکن جب افتراق کا دور ہو، انتشار کا دور ہو، تو اس وقت اپنے آپ کو واضح طور پر مسلمان کہنا اور واضح اپنی حیثیت واضح کرنا، یہ ہر مسلمان پر بڑی ضروری ہے. پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن عباس سے، آپ کون ہیں؟ آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ دونوں نے بڑا بہترین جواب دیا تھا، یہی ہمارا جواب، یہی آج امت کو ہم کہتے ہیں کہ خدا رائے جملے کی طرف آ جاؤ کہ جس جملے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا، نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا محمدی، میں اور کچھ بھی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس سے بڑا کچھ اللہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ حنفی ہیں، آپ شافی ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ حملی ہیں، آپ قادری ہیں، سہروردی ہیں، لیسی ہیں، آپ ہیں کیا؟ آپ بتلائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ کو فقط ایک ہی جواب دینا چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ کو ماننے والے محمدی. سارے کا سارا اختلاف کیا ختم ہو جاتا ہے. کس پر ہم بنیاد آج بنا رہے ہیں؟ کس پر آج ہم اپنی عمارت کو کھڑا کر رہے ہیں؟ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے سب سے بڑی عمارت تقلید پر کھڑی کی. امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑی بیماری تقلید کی پیدا ہوئی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی بات کو مان لو، ان کی بات کو ماننا ضروری ہے، امام شافعی کی بات کو مان لو، امام مالک کی بات کو مان لو، امام احمد بن حنبل کی بات کو مان لو. میں یہ کہتا ہوں کہ کس نے کہا امام احمد بن حنبل کی بات کو مان لو؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا. کس نے کہا آپ امام ابو حنیفہ کی بات کو مانیں، امام شافعی کی بات کو مانیں، امام احمد بن حنبل کی بات کو مانے؟ کس نے کہا؟ نہ اللہ نے کہا، نہ رسول اللہ نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ خود ائمہ نے کہا. تو سوچنے کی بات ہے پھر کس نے کہا؟ آج تک کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس نے کہا. امت مسلمہ کے اندر ایک زہر نکل آیا، امت مسلمہ کے اندر ایک اتنی بڑی بیماری اور اتنا بڑا مرض نکل آیا ہے، لیکن آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں کہ نکلا کہاں سے، کس نے نکالا ہے. امام ابن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے، سیرت پڑے آپ اٹھا کر، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بات مانے؟ انہوں نے کہا میری کیوں مانتے ہو، میں کس بات کا حقدار ہوں؟ میری نہ مانو، اس کی مانو جس پر اللہ نے وحی نازل کی. انہوں نے ہی کہا میری بات مانو. ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتلائیے، ایک طرف حدیث رسول اللہ آ جائے، ایک طرف آپ کی بات آ جائے، حدیث رسول اللہ کو مانا جائے یا آپ کی بات کو مانا جائے؟ حضرت امام نیفر رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرماتے ہیں کہ بدبخت تو نے کیسا سوال کر دیا ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کی حدیث آئے، ایک طرف میری بات آئے، میری بات کو دیوار پر دے باندھنا، محمد رسول اللہ کی حدیث کو سینے سے لگا لیں۔ کیا آج واقعتا ہم یہی کرتے ہیں؟ آج عمر اگر ہم یہ کرتے تو آج ہماری مساجد اس میں تقسیم نہ ہوتی تھی، مسجد جامع مسجد حنفیہ، جامع مسجد حنفیہ بریلویہ، جامع مسجد حنفیہ بریلویہ کیوں بن دیا؟ یہ فلاں یہ فلاں یہ کیوں تقسیمیں ہیں؟ اس بنیاد پر تقسیمیں ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، ہم نے خود امام صاحب کے مذہب کو ترک کر دیا۔ امام صاحب کا مذہب تو حدیث تھی، کیا آپ حدیث پر قائم ہیں؟ آپ حدیث پر قائم ہوتے تو ہم اپنے آپ کو حنفی کہلا ہی نہ سکتے۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو محمدی کہیں؟ کیا قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن و حدیث کی تعبیرات، ارشادات، حلال و حرام ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ دنیا کے اندر آج ایک مذہب نہیں، آج چار مذہب دنیا کے اندر موجود ہیں، چار نہیں آپ بے شمار کہہ سکتے ہیں، لیکن چار معروف مذاہب آپ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ امام علی کو ماننے والے حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ دوسری کی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، اور زمین و آسمان کے اختلافی ہیں، ایک امام کے نزدیک یہ حلال ہے، دوسرے کے نزدیک حرام ہے، تیسرے کے نزدیک مباح ہے، چوتھے کے نزدیک مکروہ ہے۔ اب ہم یہ بات کہتے ہیں، امت کے لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ چاروں امام حق پر ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کا اختلاف بھی ہے اور پھر حق پر بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک کہتا ہے حلال ہے، ایک کہتا ہے حرام ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں حق پر ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کم از کم اسلام کے نقطۂ نظر سے ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم معمولی کی مثال سے سمجھ سکتی ہے، میرے سامنے ڈائس ہے، اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈائس ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ سائیکل ہے، کوئی کہتا ہے یہ موٹر سائیکل ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ گاڑی ہے، اور فیصلہ کروانے والے صاحب کسی کو کھڑا کریں گے، فیصلہ کیجیے کہ کیا ہے، ان چاروں میں سے کون ٹھیک کہتا ہے، تو یہ کہیں گے ساروں ہی ٹھیک کہتے ہیں۔ تو کس قدر عجیب سی بات، کس قدر عجیب بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ سارے ٹھیک کہتے ہیں، سارے ٹھیک نہیں کہہ سکتے، ٹھیک تو ایک ہی کہہ سکتا ہے، اور وہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ کی حدیث کے مطابق کہتا ہے، جو قرآن کے مطابق کہتا ہے، جو حدیث کے مطابق کہتا ہے، جو آپ کے قرآن پر عمل کرتا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتا ہے۔ آئیے صحابہ اکرام کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کس طریقے سے قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی آواز آتی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ غفیر الملائکہ کا حضرت حنزلہ ہے، بیوی سے مباشرت کی، نئی نویلی دلہن ہے، صبح فجر کے وقت اعلان ہوتا ہے حیات جہاد، آؤ جہاد کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، غسل کرنے کو جا رہے تھے، ضرورت نہیں غسل کرنے کی، وہیں سے میدان جہاد میں چلے گئے، شہید ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اور دیکھا کہ فرشتے حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں، پوچھا جاؤ کہ گھر والوں کو غسل کیا مسئلہ ہے، شہید کو غسل تو نہیں دیا جاتا، شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا، یہ حنزلہ کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے جس کو غسل دیا جا رہا ہے؟ گئے گھر پہ جا کر پوچھا، بیوی نئی نویلی دلہن تھی، اس نے کہا کہ آج رات کی ہاؤں بیوی سے ملاقات ہوئی تھی اور غسل نہیں کرنے پائے تھے کہ آپ کی طرف سے آواز آئی، میں نے کہا حنزلہ غسل کر کے جاؤ، تمہارے اوپر غسل واجب ہے، کہا غسل میرے اوپر واجب ہے، محمد رسول اللہ کی بات پر عمل کرنا فرض ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، اگر میں غسل میں لگ گیا تو اللہ کے رسول کے حکم ماننے میں تاخیر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حنزلہ تو نے وہ عمل کیا ہے کہ اللہ تجھ پر عرش پہ راضی ہو چکا اور میں تجھے زمین پر اللہ کے راضی ہو چکا، میں بھی راضی ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہہ دیا، اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا، اللہ کے رسول کی بات کو سینے سے لگا لیا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے یا اللہ سے راضی ہو گئے، بنامن بمثل ما آمنت بہ فقد اہتدوا، ایسا ایمان بناؤ جیسا صحابہ نے ایمان بنایا تھا، صحابہ نے کیسا ایمان بنایا تھا، صحابہ اکرام نے کیسا ایمان بنایا، قرآن حدیث کے مطابق ایمان بنایا۔ خدا کی قسم اگر آج ہم قرآن و حدیث پر چلنا شروع کر دیں، ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، یہ قبریں بھی آباد ہو سکتی ہیں، یہ مزارات بھی آباد ہو سکتے ہیں، یہ ویران ہو سکتے ہیں، جن کی آبادیاں اسی بنیاد پر ہیں ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا۔ ہم نے جب قرآن و حدیث کو چھوڑا تو پھر لوگوں نے یہ کہا یہ پیر صاحب ہیں، یہ کرنیا والے اس کو پکڑ لیں، یہ بابا بھورے شاہ ہے اس کو پکڑ لے, اس سے دور جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ. یہ بابا بھورے شاہ کو پکڑ لو بس پاکستان کی بستی تمہاری پوری کی پوری قائم رہے گی, اولاد بھی یہ دے گا, بچے بھی یہی دے گا, بچے بھی یہی دے گا, کاروبار بھی یہی چلائے گا, سارے کا سارا کام بابے بھورے شاہ نے کرنا ہے. اسلام آباد والوں کہہ دیا بڑی امام نے کرنا ہے, سارے کا سارا کام یہ کرے گا. پنڈی والوں کو کہہ دیا کہ تمہیں کاری شاہ والا بابا کرے گا, لاہور والوں کو کہہ دیا یہاں پر علی ہٹلر ہی کرے گا, گجرات والوں کو کہہ دیا کہ یہاں پر بابا دولے شاہ کرے گا, اور سندھ والوں کو کہہ دیا لال شہباز کلندر کرے گا, اس حق والوں کو کہہ دیا کہ بابا سواد والا بابا زندہ پیر کرے گا. اللہ کی قسم ہے ہمیں سارے کے سارے مسلمانوں کو آج تقسیم کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کیا ہے, کوئی مزار کو مانتا ہے, کوئی قبر کو مانتا ہے, کوئی قبر کی مٹی کھا جاتا ہے, کوئی قبر کے اوپر جا کر سجدہ کر رہا ہے. ہماری عورتوں کا اجتماع قبروں کے اوپر ہوتا ہے, عورت ہوتے ہیں, میلے ہوتے ہیں, تھیلے ہوتے ہیں, بدعات کے انبار ہوتے ہیں, شرک کے انبار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا, اور اگر ساری کی ساری امت مل کر یہ درست دیتی کے لوگوں نہیں, یہ بھی پیر اپنی ایک عمر اس کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ کے رسول کی بات کے سامنے تو صحابہ کرام کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. آپ جانتے ہیں اس بات کو, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے, خود اس بات کے راوی ہیں, اس بات کے کہ صحابہ کرام کے درمیان حج تمتع اور حج اکرام میں اختلاف پیدا ہوا. بعض صحابہ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے, بعض کہتے ہیں حج اکرام افضل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آ کر کہا آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے, آپ نے حج تمتع کیا ہے. تو کہنے لگے کہ شیخین کو کچھ اور کہہ رہے ہیں. شیخین سے مراد پتہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق جیسی اولو العزم شخصیات ہیں, بڑی شخصیات ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے, اور آپ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا کہ یوں شکو مجھے شک ہے کہیں آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نہ ہو. میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا, تم کہتے ہو بکر عمر نے یہ فرمایا. اب بکر عمر کی رسول اللہ کے سامنے حیثیت دیکھا, جو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اللہ کے رسول کے سامنے حیثیت نہیں ہے. تو مجھے بتلائیے کہ ہمارے اماموں کی, ہمارے قائدین کی, ہمارے رہبروں کی, ہمارے رہنماؤں کی, ہمارے پیروں کی, ہمارے فقیروں کی رسول اللہ کے سامنے حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ پھر ہم نے کس بنیاد پر ان کو مان رکھا ہے؟ پھر کس بنیاد پر آج ہر تقسیم میں ہیں؟ یہ قاضی کو ماننے والا, یہ چشتی کو ماننے والا, یہ سہروردی کو ماننے والا, یہ فلاں وردی کو ماننے والا, یہ فلاں کو ماننے والا. میں کہتا ہوں لوگوں, سارے کے سارے یہ راستے غلط ہیں. راستہ وہی صحیح ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. آج ہم اور آپ سارے جنت کو جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم نے راستہ غلط اختیار کر لیا, ہم نے راستہ غلط اختیار کر لیا, ہم نے رہبر غلط اختیار کر لیے ہیں, ہم نے دین غلط اختیار کر لیا ہے, ہم نے رہنما غلط اختیار کر لیے ہیں, جاتے ہیں جنت. یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا راستہ بتلایا, اور آپ نے جنت کی گاڑی بھی بتلائی. آپ نے فرمایا جنت کا راستہ میرا راستہ ہے, اور گاڑی قرآن و سنت ہے, اس کے اوپر سوار ہو جنت میں چلے جاؤ, میرے راستے پر چلو, بس میرے راستے پر چلو. جو دین میں نے بتلایا ہے اس پر عمل کرو, اس کے علاوہ کسی تیسرے کی بات پر عمل نہیں کرنا. یہ نجات کا راستہ, یہ امت مسلمہ کے لیے ضروری بات تھی جس کو امت نے آج مانا نہیں. جہاں جس کی شریعت ہے وہاں ہی وہ غالب. ہمارے ہندو پاس میں حنفی اثرات غالب ہیں, لوگ کہتے ہیں یہی مذہب. آپ عرب میں چلے جائیں, وہاں کے علاقے میں شادی زیادہ ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہی چیز ہے. آپ افریقہ میں چلے جائیں, وہاں جو ہے وہ حملی زیادہ ہے, لوگ کہتے ہیں یہی چیز. سعودی عرب کے علاقے میں, ان علاقوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر حملی زیادہ ہے, لوگ کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے. میں یہ بات کہتا ہوں, اسلام اقلیت اور اکثریت کی بات نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ کتاب اور سنت پر کون ہے, قرآن اور حدیث پر کون ہے. جو قرآن اور حدیث پر ہے وہ ٹھیک ہے, جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے وہ ٹھیک ہے. آئیے سامعین محترم, ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ تکلیف کی چکر بندیوں سے باہر نکل کر, اعناد اور بوز اور حسد کی چکر بندیوں سے باہر نکل کر, تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ جس دین پر آپ اور میں آج ہیں یہ وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا. اگر وہی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو مبارک ہو. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس دین پر چل کر ہی ہم جنت پہ جا سکتے ہیں جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت میں جائے گی، جنت میں جائے گی، الا من ابا، جو جنت میں جانے سے خود انکار کرتا ہے. قیل لہ من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، جس نے میری بات کو مانا، جس نے نماز میرے طریقے کے مطابق پڑھی، روزہ میرے طریقے کے مطابق رکھا، حج میرے طریقے کے مطابق کیا، عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر، لباس، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، تجارت، معیشت، معاشرت، ساری چیزیں جس نے میرے طریقے کے مطابق کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. آج ہماری دعوت یہی ہے، اس دیش سے ہمیشہ کتاب و سنت کی بات بلند ہوئی، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، یہ پیغام حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں کہ لوگوں جن راستوں پر ہم چل پڑے ہیں یہ راستے غلط، راستہ وہی صحیح ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت امام حنیفہ کی بات کو مانتا ہوں، وہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ماننا کیا اللہ نے فرمایا؟ بات تو اتنی ہے کہ کس نے کہا ان کی بات کو مانو؟ ہر جو بندہ جس کو مانتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی میں اس کو مانتا ہوں. بھائی آپ کو کس نے کہا آپ اس کو مانیں؟ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، نہیں کہا تو پھر کس نے کہا؟ اپنی مرضی کر رہے ہیں آپ، یہی کرتے ہیں مرضی آپ اپنی کریں، اگر اللہ سے مرضی آپ اپنی کریں، اپنی مرضی کے مطابق دین چن لیں، اپنی مرضی کے مطابق پیر چن لیں، فقیر چن لیں، رہبر چن لیں، رہنما چن لیں، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق جا کر اللہ سے جنت لے لیں، یہ پتہ نہیں ڈھیر نگری ہے کیا ہے کیا نہیں، یہ ڈھیر نگری مجھے لگ رہی ہے. خدا را عقل کے ناخن میں، خدا را سوچنے کی عادت پیدا کریں کہ ہم جس راستے پر چلتے ہیں یہ راستہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر آپ کتاب و سنت پر آ جائیں، یہ جتنی بھی فرقہ واریت ہے، یہ جتنی امت آج اشتراک انتشار کا شکار ہے، امت مسلمہ کے اندر آج جو گروہ بندی ہے، تعصب ہے، فرقہ واریت ہے، مناظرے ہیں، مجادلے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، یہ سارے کے سارے کتاب و سنت پر مٹ سکتے ہیں. آئیے کتاب و سنت کی طرف، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. کوئی یہ کہے کہ آئمہ پر اتحاد ہو جائے، نہیں ہو سکتا. کوئی یہ کہے کہ مزارات پر اتحاد ہو جائے، نہیں ہو سکتا. کوئی یہ کہے پیری مریدی پر اتحاد ہو جائے، نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اتحاد ہو سکتا ہے رب کے قرآن پر ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث پر ہو سکتا ہے، اس پر اتحاد ہو سکتا. ہم اپنے سینے باز کیے ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو اس میدان میں کھلا چھوڑ رکھا ہے کہ جو بھی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے ہمارا دل و جان اس کے سامنے حاضر ہے، جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، جو قرآن کی اور حدیث کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، رب کی فرما برداری کی بات کرتا ہے، اس کے لیے ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم ہر جگہ پر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. لیکن جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر فرقہ واریت کی، گروہ بندی کی، تعصب کی، علاقائی تعصب کی، نسبت ہوتی جنگ و جدل میں پڑتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی خیر منائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک لکیر کھینچی تھی، ایک لمبی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد آپ نے اس لکیر کے کناروں پر بھی لکیریں کھینچی، اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ جو درمیان کی لکیر میں نے کھینچی ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اور جو ارد گرد لکیریں موجود ہیں، لکیریں موجود ہیں اسلام میں، لیکن فرمایا کہ یہ میرا راستہ نہیں ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں گمراہ کر لے، تم نے چلنا ہے تو میرے راستے پہ، جو درمیان میں لکیر میری کھینچی ہے یہ قرآن اور حدیث کی لکیر، اس پر تم نے چلنا ہے، تو اس پر چلو گے تو یہ میری بنائی ہوئی سڑک ہے، جنت میں جاؤ گے، اس پر نہیں چلو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے. اسی پر صحابہ اکرام کی موتیں ہوئی، اسی پر صحابہ اکرام نے جانے دی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر کے والد عبداللہ شہید ہوئے میدان بدر کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے کسی شخص سے بھی بغیر حجاب کے بعد رہے گی، عبداللہ فوت ہوئے ہیں بغیر حجاب کے، بغیر کسی پردے کے، اللہ نے سامنے کھڑا کر کے حضرت عبداللہ سے باتیں کی. حضرت عبداللہ کس دین پر گئے تھے؟ کتاب و سنت پر گئے تھے، قرآن و حدیث پر گئے تھے. ہم اگر ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اگر آپ نے رہنا ہے، مسلمان ہونے کے لیے حنفیت ضروری ہے، شافعیت ضروری ہے، حمدیت ضروری ہے، اسلام کے لیے سہروردیت ضروری ہے، قادریت ضروری ہے، چشتیت ضروری ہے، تو میرے خیال میں ہم صحابہ اکرام پر بہتان باندھ رہے ہیں. اگر جنت میں جانے کے لیے نسبتیں ضروری ہے تو پھر صحابہ اکرام جنت میں نہیں گئے، جو ان کی نسبتیں تھیں ان کی یہ نسبتیں نہیں تھیں، اگر یہ نسبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی پھر صحابہ اکرام بھی جنت میں گئے ہیں اور جو یہ نسبت نہیں کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. کیا مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے کتاب و سنت کو مان لینا کافی نہیں ہے؟ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے, مسلمان ہونے کے بعد آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ مسلمان ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے بعد, اس کے بعد بھی اگلی بات ہے. اس کے بعد اگر آپ اگلی بات کریں گے کہ آپ حنفی بن جائیں, شافعی بن جائیں, مالکی بن جائیں, تو یہ آپ اضافہ کر رہے ہیں, یہ آپ دین کے اندر ایسی بات داخل کر رہے ہیں جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو حضرات گرامی, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے اور سوچنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم جس راستے پر ہیں کیا یہی راستہ حق ہے. اگر حق ہے تو اس پر کاربند ہو جائیں, اس پر یقین کر لیں, اس کے لیے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو وقف کر لیں. اگر آپ حق پر نہیں ہیں, آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں, کتاب و سنت پر نہیں ہیں, تو پھر آپ کتاب و سنت پر آ جائیں, وہی نجات پائے گا جو قرآن و حدیث پر ہوگا, وہی سواز سے, وہی رسوائیوں سے, وہی سنتوں سے نکلے گا جو قرآن و حدیث پر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر مطلع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان احسن الكلام كلام الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا, فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا, ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. سامعين محترم, کچھ اعلانات ہیں, سماعت فرما لیں. کل 3:10 بجے بروز ہفتہ 3:10 بجے خواتین کے لیے درس قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا ہے ہماری اسی مسجد میں. تمام احباب سے گزارش ہے, اور خواتین سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں, اور آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو ضرور اس سعادت سے بہرہ مند فرمائیں. درس قرآن میں تمام خواتین جو ہیں وہ شریک ہوں. الحمدللہ موقف کافی ساری خواتین موقف بھی ہیں, اعتکاف میں بیٹھی ہوئی مسجد میں, اور ان کی تربیت کا بھی اہتمام ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیرونی جو خواتین آتی ہیں ان کا بھی 3:10 بجے پروگرام کیا گیا ہے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ کل 3:10 بجے اپنی خواتین کو ضرور بھیجیں. اسی طریقے سے 8 اکتوبر بروز سوموار شام 5 بجے ہماری اسی مسجد میں ڈاکٹر سید طیب الرحمان شاہ صاحب کا درس ہوگا. تمام احباب سے گزارش ہے اس میں شرکت فرمائیں. پھر 10 اکتوبر بروز بدھ اسی ہفتے میں جو بدھ آ رہا ہے, اس کو بعد نماز عصر اسماء و جرح تحریر کے امام حافظ زبیر علی زئی صاحب کا درس قرآن ہوگا. تمام احباب سے گزارش ہے یہ دونوں درس قرآن بڑے بہترین علماء اکرام کی ارشادات پر مبنی ہوں گے, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ شرکت فرمائیں. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصرهم نصرا عزيزا, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. فطرانہ یہ صاحب نے پوچھا ہے، کمان وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ رمضان مبارک میں سب کا فطر ادا کریں، سب سے فطر کے متعلق کئی مسئلے